وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ دہشت گردی کی پشت پناہی کو روکنے والا ادارہ ایف اے ٹی ایف اس وقت پاکستان میں 140 غیر سرکاری اداروں کی چھان بین کر رہا ہے. آگے چل کر ہم انسانی حقوق کے لیے کوشاں ادریس خٹک کا اغوا اور آخر میں سابق بھارتی جنرل کے کشمیری خواتین پر جملے بازی پر بات کریں گے. اور ہمارا پہلا موضوع ہے ایف اے ٹی ایف کا معاملہ, جس پر ہمیں اس وقت اسلام آباد سے ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے. آئیے سنتے ہیں علی فرقان کو.
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ڈی جی منصور صدیقی نے بتایا کہ 40 غیر منافع بخش ادارے دہشت گردوں کی مالی معاملت کے حوالے سے مشکوک پائے گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ملک میں 64,000 فلاحی تنظیمیں رجسٹرڈ تھیں, جن میں سے غیر فعال 30,000 غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے. منصور صدیقی نے بتایا کہ دہشت گردوں کی مالی معاملت کی روک تھام کے لیے ایک جامع پالیسی کے تحت کام کیا جا رہا ہے اور کالعدم تنظیمیں اب قربانی کی کھالیں اور چندہ جمع نہیں کر سکتی. انہوں نے بتایا کہ ایف اے ٹی ایف کی 5 بنیادی شرائط پر مکمل عمل درآمد کر چکے ہیں. البتہ 27 نکاتی ایکشن پلان کی بعض شرائط پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا جا سکا ہے, اور اس حوالے سے تنظیم پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ آئندہ سال فروری میں لے گی. ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو اکتوبر 2019 تک ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کا کہا تھا. تاہم گزشتہ اجلاس میں اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکنے کے باعث فروری 2020 تک پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. منصور صدیقی نے بتایا کہ ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کی مالی معاملت کرنے والے 41 افراد کو گرفتار کیا گیا. کمیٹی اراکین کے سوال پر کہ کیا پاکستان آئندہ سال فروری میں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ڈی جی نے کہا کہ 27 نکاتی ایکشن پلان کے تمام پہلوؤں پر قابل اطمینان پیش رفت کر چکے ہیں اور وہ پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں گے. سابق وزیر خزانہ اشفاق حسن کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان پر عمل کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے اور اس پر خاطر خواہ عمل درآمد کیا گیا ہے, جس کی مثال بینکنگ نظام میں اصلاحات ہیں.
تو ہم نے کافی اس میں امپروومنٹ کی ہے, لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا مطلب کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا ہے کسی ملک کو. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے, کمزوری ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس میں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اسسٹ کرے ہمیں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ایک انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آ گئی.
پاکستان کو شدت پسندوں کو ملنے والی مالی امداد کو روکنے میں مبینہ طور پر ناکامی کے بعد گزشتہ برس اگست میں گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور اس بحث کو ہمارے ساتھ تین مہمان آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ بین الاقوامی مالی معاملات پر پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد ہوں گے, ان کے ساتھ ڈاکٹر ایوب مہر جو چیف اکانومسٹ ہیں امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کے, اور ایک غیر سرکاری ادارہ پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کے اعجاز علی خواجہ. ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے. آپ ہمیں اس پروگرام میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم بنیادی طور پہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یورپی یونین کس طرح سے امداد کرنے جا رہا ہے ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان میں, اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ایوب مہر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ایوب, آپ سے ہم ابتدا کرتے ہیں. ہم اصل میں جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ جو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے غیر سرکاری اداروں کا تعاقب کیا جا سکے. غالباً جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان کے حوالے سے, اور اس میں پاکستان کی طرف سے اکنامک افیئرز ڈویژن کے سیکرٹری نور احمد نے بھی شرکت کی. آپ سے ایک جنرل سوال کہ یہ جو کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے معیشت کو کس حد تک نقصان پہنچتا ہے؟
دیکھیے, جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے 20 کنڈیشن بتائی تھی کہ یہ ہم نے فلفل کر دی, لیکن آبجیکشن جن 7 یا 8 کنڈیشن ایسی تھی جو فلفل نہیں ہو پائی تھی, جس کے لیے پاکستان نے مزید ٹائم مانگا تھا. اور ابھی یورپین یونین کا جو آپ نے ریفر کیا ہے, بیسیکلی وہ کچھ کمپلیکیشن ہیں, کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جس کے لیے یورپین یونین نے اپنے تعاون کی بات کی ہے کہ ہم آپ کے ٹیکنیکل ہیلپ کر کے ان کو ریزالو کر سکتے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف کا ادارہ ہے, فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس, اس کے جو بنیادی طور پہ جو دو چیزیں ہیں جن کو وہ چیک کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, اس میں ایک تو ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ یا کرپشن کی کرپٹ پریکٹسز ہیں, کرپشن کی منی جو ہے وہ یوز نہیں ہونی چاہیے. دوسرا وہ اگر پیسہ یوز ہو رہا ہے, منی یوز ہو رہی ہے ٹیررزم کے لیے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے, تو اس کا دوسرا کنسرن یہ ہے ایف اے ٹی ایف کا. لیکن بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ کرپشن ایک الگ چیز ہے اور فائنانسنگ کرنا ٹیررزم کے لیے شاید وہ الگ ایشو ہے. لیکن اس وقت ایک جنرل آبزرویشن ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آبزرو کی جا رہی ہیں یا ماضی میں کی گئی ہیں, وہاں ہوتا یہ ہے کہ کرپشن کے درمیان اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں ان کے درمیان ایک نیکسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس نیکسس ڈیولپ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو وہ کوئی پیٹریوٹزم کے نام پر یا ریلیجیس کے نام پر وہ ایک موومنٹ چل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک طرح سے ایک کمرشل وینچر اس طرح سے بن جاتا ہے کہ اس میں جو کرپٹ پریکٹسز والے لوگ ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان تحریکوں کو. ان کے فیسیلیٹیٹ کرنے سے وہ جو اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں, اکنامک تھیوری جو ہے بیسیکلی تمام اکنامک تھیوری جو جس پر بیس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہے کہ اکانومی کے جو ریسورسز ہیں اس کو اکانومی دے رہے ہیں اور وہ فردر ریسورسز جنریٹ کرتے رہے ہیں. لیکن ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے لیے کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نیکسس ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ جو منی ہوتی ہے یا فائنانشیل ریسورسز ہوتے ہیں وہ اکانومی سے ان کا آؤٹ فلو شروع ہو جاتا ہے. آؤٹ فلو ہونے کے نتیجے میں اکانومی کی جو اوور آل گروتھ ہوتی ہے وہ نہ صرف گروتھ رک جاتی ہے بلکہ اس ریسورسز کے جانے کی وجہ سے وہ پیسہ جو انویسٹمنٹ میں یوز ہونا چاہیے تھا, جس میں آگے جا کے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, وہ پیسہ جب اکانومی سے باہر چلا جاتا ہے تو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز, انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز اور جی ڈی پی کی گروتھ آٹومیٹیکلی پھر فیوچر میں ڈراپ ہو جاتی ہے. اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, لیکن فیوچر پہ اس کا جو ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کے کیس میں دیکھیں نا, اگر 91 تک کی جی ڈی پی گروتھ لیں تو وہ 6-7% ہے, بعد کے 30 سالوں میں آپ دیکھیں تو وہ اب 3-4% کی ہم پہ ہم رہتے ہیں, اس سے اوپر نہیں جاتے. تو یہ وہ لانگ ٹرم اس کی کنسیکوئنس ہے نا.
یہ بتائیے, جی جی یہ بتائیے, جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت کام کرے. 27 نکات ہیں جس پر ابھی تک پاکستان نے کام نہیں کیا ہے, اور فروری میں اس کا پھر جائزہ لیا جائے گا. وہ کون سے نکات ہیں جس پر پاکستان کے لیے کام کرنا اتنا مشکل رہا ہے کہ اب تک وہ
جی 27 ہیں, اس میں سے 20 میں پاکستان کا موقع دیا ہے کہ اس میں سے 20 جو ہیں ہم نے پارٹیکولرلی پاکستان نے جو بہت توجہ دی وہ ایس سی سی پہ, جن چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, اس کے اندر جتنے بھی ادارے آ رہے ہیں, جو کمپنیز ہیں, کمپنیز فارم ہوتی ہیں, ان کی فنڈنگ ہے, ان کے ڈائریکٹرز ہیں, ان کے ڈائریکٹرز کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہیں, جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے شیئرز کا پیسہ کہاں سے آتا ہے, کہاں سے وہ شیئر خریدتے ہیں, اور پھر وہ ادارے جن کو اسٹیٹ بینک مانیٹر کرتا ہے, جن میں کمرشل بینکس آتے ہیں, کہ کمرشل بینک میں پیسے کہاں سے ڈپازٹ ہوتے ہیں, کون ڈپازٹ کرتا ہے. وہ ریگولیٹری ورک اچھا ہوا ہے پاکستان میں, اس پر ایف اے ٹی ایف نے اس ورک کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن جن 7 نکات پر بات ہو رہی ہے وہ بیسیکلی یہ جو میکینزم ہے منی کے ٹرانسفر کا, ان دو اداروں کے علاوہ کچھ ادارے ہیں جن کے پریویو میں آتا ہے, جس میں آبویسلی انٹیریئر منسٹری جو ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے کہ وہ ان آرگنائزیشن کو, جن آرگنائزیشن کو ورک پرمٹ ایشو ہوتے ہیں, کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. ایک تو یہ نا کہ ڈومیسٹک آرگنائزیشن ہے جن کی بیس جو ہے وہ پاکستان میں ہے, ان کو تو یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے یا ایس سی پی کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ادارے جن کی بیس جو ہے پاکستان میں نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان میں فنڈ کو یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ باہر سے پیسہ لاتے ہیں, پاکستان میں یوٹیلائز کرتے ہیں, उनको ये दो अदारे मॉनिटर नहीं कर पा रहे होते, उसमें उनको वो कुछ प्रोवेंशियल सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाते हैं, तो प्रोवेंशियल सोसाइटीज एक्ट मौजूद है, वो इस तरह के बहुत से अदारे जो है अब जिसको भी पार्टिकुलरली जो मदरसाज हैं मस्जिदें हैं ये इनकी सोसाइटी होती है सोसाइटीज एक्ट के तहत, और वो जो रजिस्ट्रेशन इनकी होती है वो रजिस्ट्रेशन फेडरल सब्जेक्ट ही नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, तो उनको जो लाइसेंस इशू होता है वो प्रोवेंशियल इशू होता है। तो इस तरह के बहुत सारे अदारे हैं जिनके रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन डिफरेंट हैं, वहाँ मेरे काम करने की अभी जरूरत है।
हम दिफाई तजाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर नवाज, जो हमारी इतलात हैं वो ये कि पाकिस्तान को कहा गया कि बहुत सारी जो जहादी तंजीमें हैं जिन्होंने फलाही किस्म के कामों के नाम से जो है वो इदारे बनाए हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए। आपने क्या देखा है कि अब तक किस हद तक पाकिस्तान कामयाब रहा है ऐसी तंजीमों पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये FATF का मामला गर्म है। फरवरी में जो है वो पाकिस्तान पर या तो लकब लगाया जाएगा कि ये ब्लैक लिस्ट में चला गया या फिर ग्रे लिस्ट में रहेगा। जी
देखिए, पाकिस्तान ने जब से ये प्रॉब्लम हुई है FATF की ग्रे लिस्ट आने के बाद बहुत एक्शन किए। पाकिस्तान ने तमाम वो तंजीमें जो कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग में या डेसिविंग नॉल्सिंग को बैन कर दिया है, और तमाम वो फंड्स जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जमात दावा टाइप जितनी तंजीमें थी उनके अकाउंट भी मुंजमद कर दिए हैं, हुकूमत उनको कंट्रोल भी कर ली है और हुकूमत उनको खुद चला रही है। तो मेरे ख्याल में इस दफा जब डिस्कशन हुई है FATF में तो उसमें भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है, पाकिस्तान ने तमाम जो पॉइंट्स है उनमें 90% तक को कंप्लीट कर लिया और बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखी है, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत इसमें रेजिस्टेंस आई है और बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तहैया किया हुआ है कि हमने अब कोई दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान में नहीं होगी, कोई ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो इन बिल्ट लेके वो नाम दिखाती है कि हम ये फलाही अदारा है लेकिन काम वो कोई और करती है वो भी बैन कर दी है, उनके अकाउंट सबके मुंजमद कर दिए, और बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है कि फरवरी से पहले एक पॉजिटिव नोट भेजा जाए FATF की ऑर्गेनाइजेशन को, बताया जाए कि हमने क्या प्रोग्रेस की है, कितना कुछ कर लिया है, व्हाट ऑल इज लेफ्ट एंड द गवर्नमेंट इज पर्सुइंग विग्रेसली हम इसको आप कंप्लीट करें और अच्छे तरीके से खत्म करें।
हम आते हैं गैर सरकारी इदारा पावर्टी इरेडिकेशन इनिशिएटिव के सदर एजाज अली ख्वाजा की तरफ। एजाज ख्वाजा, आप बताइए, आपका ये कहना है कि बाज़ ऐसी तंजीमें हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है, इस हवाले से कुछ बताइए। जी एजाज अली ख्वाजा जी,
हेलो
जी जी, बात कीजिए।
ये जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आपको पता है कि उनका 2 साल से किस्सा चल रहा है, तो उसमें काफी तंजीमों पे पाबंदी लगाई गई थी, 70 ऐसी तंजीमें थी जिन पे पाबंदी लगाई थी, और उसमें प्लान इंटरनेशनल वगैरह शामिल है, जो अब मुल्क से बाहर हैं वो बाहर से बैठ के जो है वो अब आउटसोर्स अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन है। देखें, एक तरफ UNDP यूरोपियन यूनियन सब फंडिंग कर रहे हैं लोकल NGOs वगैरह को कि वो काम करें और पाकिस्तान में जो है वो डेवलपमेंट पे काम करें, पाकिस्तान की जो सूरत हाल उस हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इन तंजीमों पे उन पे पाबंदी लग रही है जो इंटरनेशनल NGOs हैं। तो इंटरनेशनल NGOs के काफी हद तक NGOs बाहर चली गई हैं, अब लोकल NGOs हैं जिनको फंडिंग वगैरह तो हो रही है लेकिन उन पे भी किसी हद तक पाबंदियों का शिकार है। तो जो मतलब जिहादी तंजीम वगैरह है उनका तो एक अपना रोल है जो, लेकिन FATF में इस तरह के इंटरनेशनल NGO या इस तरह का कोई किस्सा नहीं है। तो पाकिस्तान ने FATF के लिए तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है और काफी इंडिकेटर्स अचीव भी कर लिए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो INGO को यहाँ पे जो इंटरनेशनली जो इदारे काम कर रहे थे, जो खासतौर पे मैन न्यूट्रिशन पे या चिल्ड्रेन पे काम कर रहे थे, سے, تو ان کو بھی اس مسئلے کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے, اور جن کو جن کی رجسٹریشن پاکستان میں نہیں ہو رہی. اب وہ لوکل این جی اوز بھی سفر کر رہی ہیں, ان کو بھی ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جا کے جو ہے وہ رجسٹریشن کروانی پڑ رہی ہے, این او سی لینی پڑ رہی ہے, اس کے بعد ان کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے.
اچھا, آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس وقت ہم ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو غیر سرکاری ادارے ہیں ان کی چھان بین ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطا محمد ہیں, ڈاکٹر بریگیڈیئر حارث نواز ہیں جو دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان کے ساتھ چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر ہیں, جبکہ غیر سرکاری ادارہ کے پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کے صدر اعجاز علی خواجہ ہیں. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ہم اس موضوع پہ کالز لیتے ہیں. کالر ذرا مختصر بات کیجیے. لیاقت الملک دیر سے.
جی, السلام علیکم نفیسہ بی بی. جہاں تک کہ پاکستان میں ATF کا تعلق ہے, تو پاکستان ایک انتہائی حساس خطے میں ایک انتہائی ذمہ دار ملک کا کردار ادا کر رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان کے بننے کے بعد, یعنی جو ایف ای ایس کا واقعہ ہوا تھا پشاور میں, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور اس کے مطابق آج تک جتنے بھی ذمہ دارانہ فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ تمام دنیا کے سامنے ہیں. جہاں تک گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے جانے کا تعلق ہے, تو وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, اور اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں.
شکریہ, آپ کا نقطہ ہم نے سن لیا. گلگت سے ہمیں کال کیا ہے مجیب الرحمان نے. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ عرض کرا کہ یہ تنظیموں پر جو پابندی لگا رہا ہے صرف پاکستان کے اسلامی تنظیموں پر پابندی ہے.
اچھا, ٹھیک, آپ کی بات سنی. میاں اکرم نے کال کیا ہے اٹک سے.
جی نویتا بیگم, السلام علیکم. میاں اکرم, ایڈوکیٹ اٹک سے سیل کروں. بات یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ اکنامک پلان, یہ لفظ پلان نہیں ہے, اس کو پلان پروناؤنس کرے. اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ 19 سال سے یہ افغانستان میں آیا, وہاں 15,000 میل دور ہے, یہاں وہ نکالنا کیا چاہتا ہے, کس حکیم نے اس کو کہا, وہ اس کی وجہ سے سب یہ گڑبڑ, اس کی حکومت یہی آپ بات کلیئر کریں.
خوشاب سے اللہ بخش.
ہاں جی, میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں این جی اوز یورپی یونین, اقوام متحدہ, امریکہ اور ہر طرف سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, لیکن عوام کے حالات میں کوئی چینج نہیں آیا. یہ باہر کی جتنی این جی اوز ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے کام کرتی ہیں. ذرا یہ مجھے یہ پورا بتا تو دے نا, میں بھی تو اسی علاقے میں رہتا ہوں, 7 سال میری عمر ہو گئی ہے, کسی این جی او نے کوئی دیہاتی علاقوں میں کوئی کام نہیں کیا, صرف اپنے پیسے بناتے ہیں بس صرف.
اور خالد نیازی نے کال کیا.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
خالد عمر نیازی جی, پائی سیل مہینے والے سے عرض کر رہا ہوں.
جی جی.
تو یہ جناب جو ہمارے پاکستان پر الزام ہے تنظیموں کے یا جو بھی ہیں, تو یہ اصل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہ جب مسلمانوں پہ مصیبت آئی تھی تو اس وقت یہ این جی اوز وغیرہ نے ان کی امداد کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بھرپور کیا, تاہم ان میں کچھ تخریب کار گھس کے ان کو استعمال کرتے رہے ہیں, تو یہ بدنام ہو گیا ہے. آپ
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی, آپ کی بات سن لی. ڈاکٹر ایوب مہر, آپ نے لوگوں کو بھی سنا, لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ہیں کہ معاملہ خالصتاً سیاسی ہے, کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے جس کی وجہ سے اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے, لیکن معاشی طور پہ آپ کا خیال میں یہ کالے دھن کو سفید کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دے رہا ہے؟
اس میں دیکھیں, یہ میں نے ان کے تاثرات بھی سنے پبلک کے. دیکھیں, ایک چیز کو ہمیں تھوڑا سا ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ جو این جی اوز کا مسئلہ ہے نا, ایک این جی اوز جو لوگ جس کو کنسیڈر کر رہے ہیں این جی اوز کے جو باہر سے تنظیمیں آئی ہیں کام کر رہی ہیں وہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے, اس میں بھی کرپٹ پریکٹسز ہیں, اس کے خلاف تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ایکشن لے رہی ہے اور ٹرانسپیرنسی لائی جا رہی ہے, لیکن ایک چیز کو جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ 70 سال سے ایک پریکٹس یہ رہی کہ یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں, مذہبی سیاسی تنظیمیں, ان کا تقریباً ہر تنظیم کا ایک ویلفیئر ونگ موجود ہے, مختلف ناموں سے موجود ہیں, جو لوگوں کو اسٹیپنڈ بھی دیتا ہے, لوگوں کو جو زکوٰۃ خیرات کے پیسے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان کی اکنامک ویلفیئر کے لیے بھی کام کرتا ہے, اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, کالجز بھی بنائے ہوئے ہیں, مدرسوں میں اکوموڈیشن بھی دیتے ہیں, اور پارٹیکولرلی وہ بیکورڈ ایریاز پاکستان کے, وہ دیہی رورل ایریاز جس میں جنوبی پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہے, اس علاقوں میں جو دشوار گزار علاقے ہیں, وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ کچی آبادی ہوگی, کچے مکان ہوں گے, بہت سے پیلے اسکول ہوں گے, کچے اسکول ہوں گے, لیکن مدرسے کی بلڈنگ بہت اچھی بنی ہوگی. وہاں جو غریب بچے ہوں گے اس علاقے کے رہنے والے, وہ جب جاتے ہیں تو وہ بڑی اپنے ویلفیئر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو لیے فری اکوموڈیشن ہے, خوراک کا انتظام ہے, تو وہ ظاہر ہے جب ان این جی او پہ بات آ رہی ہوتی ہے تو ایک تو ہے نا وائڈر اسکوپ میں ان کی فنڈنگ دیکھی جا رہی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے, اور گورنمنٹ ان کو بند بھی کر رہی ہے, اس طرح کے اداروں کو گورنمنٹ سب بند نہیں کر رہی بلکہ گورنمنٹ ٹیک اوور کر کے کوئی الٹرنیٹ ارینج کر دیتی ہے, لیکن لوگوں کے ذہن میں اس کو یہ سوال آتا ہے کہ یہ ادارے تو ہماری ویلفیئر کر رہے تھے, ان کے سامنے فنڈنگ کے سورسز لوگوں کا ڈائریکٹ کنسرن نہیں بنتا, وہ کنسرن جو بنتا ہے وہ اوپر پالیسی میکرز کا بنتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کے جو کوشچن ابھی آپ نے سنے ہیں لوگوں کے ذہن میں اپنے ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کوشچن آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک الٹرنیٹ ہمیں ارینج کرنا ہوگا, میکینزم بنانا ہوگا,
بالکل صحیح,
بیسیکلی ان کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ اکانمی سے باہر یہ فنڈ نہیں جائیں, اکانمی میں لانگ ٹرم کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں یہ فنڈ یوٹیلائز ہونے چاہیے.
بریگیڈیئر حارث نواز, اسی کا اگر آپ جواب دیں, جس طرح سے اعجاز علی خواجہ نے بھی بات کی کہ بہت سارے غیر سرکاری ادارے ہیں جو فقط لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, غربت کو ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں سرکار کس طرح سے شناخت کر پاتی ہے ان اداروں کے درمیان جو کہ واقعی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ جو دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟
دیکھیں, اس وقت گورنمنٹ میں منسٹر آف انٹیریئر جنرل وہ بہت ہی ویگرس طریقے سے ناؤ دے آر کیرنگ آؤٹ سیکورٹی چیک فار دوز این جی اوز جو کہ ملک کے لیے واقعی فلائی ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ ایسی این جی اوز جو کہ ان کے ریڈی میڈ ایجنڈاز ہیں اور جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہیں, وہ اب وہ بڑی سیکورٹی کلیئرنس کرتی ہیں, اسکروٹنی کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ رجسٹرڈ کرتے ہیں ان این جی اوز کو جو دے فیل کہ دے آر گوئنگ ورکنگ ان ایکسلنٹ اور ایکچولی عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ این جی او چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں یا ڈومیسٹک ہوں, ان کو باہر سے فنڈنگ جاتی ہے اور وہ فنڈنگ پھر وہ فنڈنگ ہوتی ہے رانگ سائڈ کے اوپر, جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی ہے. گورنمنٹ از ویری سیریس بیکاز آف دی ٹی ایف, اور یہ گورنمنٹ تو ایکچولی ویری سیریس ہے, اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ پھر سعید کو دیکھ لیں اور جتنے لوگ گئے تھے ان کا آرگنائزیشن بند کر دی, ان کی اکاؤنٹ منظور کر دیے, گورنمنٹ نے ٹوٹل کنٹرول کر دیے, مدرسوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, اس کو بھی ایک سسٹم ابھی بنایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم پراپرلی چیک کریں تاکہ فیبرری سے پہلے اتنا سا اسٹریم لائن کر دیں, وہ جا کے ایف اے ڈی اے میں بتایا جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں چاہے فلائی ادارے ہیں, انٹرنیشنل فلائی ادارے ہوں, یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, وہ کیا کر رہی ہیں اور پاکستان میں مانیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے, ایشوز کی مانیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے, تاکہ جو بھی غلط سائڈ پر پیسہ جاتا ہے وہ نہ جائے اور ایکچولی جہاں پہ لگنا چاہیے وہاں لگے. آئی ایم شیور کہ آپ 2 مہینے میں اس پہ بہت چینج دیکھیں گے
اور ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں. اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز, ان کے ساتھ تھے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر, اور ایک غیر سرکاری ادارہ پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کے سربراہ اعجاز علی خواجہ. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو اغوا کیا گیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جن افراد نے کیا ان کی اب تک شناخت نہیں ہو پائی ہے, اور یہ واقعہ ہوا ہے سوابی کی انٹرچینج پر. اس پر ہمیں ایک رپورٹ بھی موصول ہوئی ہے, جبکہ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہنما افراز سیاب خٹک نے. آگے چل کر اس موضوع پر ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر آصف ہارون, جو کہ آئی ایس پی آر کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں علی رانا.
انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو مبینہ طور پر ان کے گاؤں اکوڑا خٹک سے اسلام آباد آتے ہوئے سوابی کی غریبوں کا اغوا لیا گیا. اس حوالے سے سماجی کارکن جبران ناصر نے ٹویٹ کی اور ان کے مبینہ اغوا سے متعلق بتایا کہ انہیں 6 روز قبل 13 نومبر کو اغوا کیا گیا. ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور کو بھی اغوا کیا گیا, جسے 3 دن کے بعد رہا کر دیا گیا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس سلسلے میں ایک بیان بھی جاری کیا کہ ادریس خٹک کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے. ایچ آر سی پی کے ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی افراد کو ایسے ہی اغوا کیا گیا, لیکن اب اس طریقہ کار کو ختم ہونا چاہیے. ادریس خٹک کے اغوا کے حوالے سے ان کے ڈرائیور کی طرف سے پولیس کو دی جانے والی درخواست میں کہا گیا ہے کہ 13 نومبر کو 4 نامعلوم مسلح افراد نے سوابی انٹرچینج کے قریب ان کی گاڑی کو روکا اور انہیں اغوا کر لیا. پولیس کو دی جانے والی درخواست میں ان کے ڈرائیور شہبار خان نے اپنے اغوا کا کوئی ذکر نہیں کیا. انسانی حقوق کے کارکن افراز سیاب خٹک کہتے ہیں کہ ادریس خٹک کا غائب ہونا افسوسناک ہے. اگر ان پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کے اہل خانہ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے.
جو ہے وہ تو قانون کے خلاف
ورزی ہے. ادریس خٹک کے معاملے پر حکومتی سطح پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا. پاکستان میں مسنگ پرسن کا معاملہ ایک عرصے سے سامنے آتا رہا, اور اس سلسلے میں قائم کمیشن کے مطابق جولائی 2019 میں مسنگ پرسن کی تعداد 6124 تھی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم چلتے ہیں افراز سیاب خٹک کی طرف. یہ ان کو ابھی آپ نے رپورٹ میں سنا, اور ابھی ہم ان کو لائیو سنتے ہیں. خٹک صاحب, جس طرح سے آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے, ایسے میں کچھ بتائیے کہ اس وقت کیا تعداد آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی جن کو غائب کیا گیا ہے, اور اس شخص کے بارے میں خاص طور پہ بتائیے کہ ان کو کیوں غائب کیا گیا؟
دیکھیے جی, یہ جو غائب ہونے کا سلسلہ ہے یہ گزشتہ یعنی تقریباً 2 دہائیوں سے کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے, لیکن یہ خصوصاً جنرل مشرف کے دنوں میں یہ بڑھ گیا, اور اس کے بعد سے سول حکومتیں بھی آئی ہیں, لیکن یہ مسئلہ جاری رہا ہے. اور اس پر کافی, میں جب سینٹ میں تھا, ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر پرسن تھا, تو میں نے اس پر کافی کام کیا تھا, اور عدالتوں نے بھی, سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کے لیے مسنگ پرسن کمیشن بنائے. سب کہتے ہیں, سب کی انگلیاں سرکاری اداروں کی طرف جاتی ہیں, جاسوسی اداروں کی طرف جاتی ہیں, جو لوگوں کو اٹھا لیتی ہیں, ان کو گرفتار کرنے کا چونکہ اختیار نہیں ہے, اور وہ تردید پھر کرتی ہیں کہ انہیں پکڑا نہیں ہے, لیکن اصل میں انہیں ہی پکڑا ہوتا ہے. اور یہ اس سلسلے میں بے شمار لوگ جو آئے ہیں وہ بھی انہیں کی تحویل سے آئے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, غلط بات ہے. اس کو موجودہ حکومت میں جو لوگ شامل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون بنائیں گے اغوا کو, یا لوگوں کو گم کرنے کو ایک قابل سزا جرم قرار دیں گے. شیریں مزاری صاحبہ جو انسانی حقوق کی وزیر کہلاتی ہیں اس حکومت میں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ قانون بنائے جا رہے ہیں, لیکن وہ قانون بنا نہیں. اس طرح کا قانون بننا چاہیے جس میں یہ لوگوں کو گم کرنے والے لوگوں پر مقدمے چلائے جا سکے, یہ قابل تعزیر جرم ہو. اور اگر کسی کے خلاف دیکھیں نا, کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو آپ پکڑ کے عدالت میں لے آئیں, اور جو بھی قانون اس کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت ہے وہ ضرور کریں, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو ادریس خٹک جیسے لوگ, جو شریف تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو آپ اس طرح سے اغوا کر لیتے ہیں.
ادریس خٹک کو کیوں اغوا کیا گیا, کچھ آپ کے علم میں ہے؟
نہیں, مجھے تو وجوہات کا علم نہیں. دیکھیں جی, یہ تو ہزاروں لوگ اس طرح سے اغوا ہوتے رہے ہیں, اور ایک کا بھی کبھی بھی وجوہات نہیں بتائے. یہی تو مشکل ہے بتاتے بھی نہیں ہیں اور نہ ان کی ایڈریس بتاتے ہیں. ان کے خاندان والوں کو پریشانی ہوتی ہے. سال ہر سال سے لوگ گم ہیں, بلوچستان میں, پختونخوا میں, کراچی میں, پنجاب میں بھی ایک آدھ پنجابی میں کچھ مسئلے ہوتے رہے ہیں. تو یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور ہمارے جو فاٹا کے علاقے تھے, لیکن پی ٹی ایم کے وجود میں آنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ اس طرح سے ہزاروں لوگ اغوا ہو گئے تھے ان کے علاقوں سے اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو یہ پورے ملک میں اسے بے چینی ہے اور اس پر عدالت کہتی رہی ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون سازی ہونی چاہیے اور سب نے کہا ہے کہ اس میں حکومتی ادارے ملوث ہیں. حکومتی ادارے تردید کرتے رہے ہیں لیکن اس بات کی شہادت ہیں کہ وہ ملوث ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, جو جس کی ذمہ داری لوگوں کو بچانا ہے, اگر وہ اغوا کرنا شروع کر دے تو پھر کیا کیا بنے گا لوگ.
ہمارے ساتھ دفاعی درجہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون ہیں, یہ آئی ایس پی آر میں رہے ہیں. بریگیڈیئر آصف, یہ بتائیں کہ لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ شریف لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اس شخص کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے لیے کام کیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ ایسے بندے کو اٹھایا جانا اور پھر غائب کیا جانا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ برف گرتی ہے تو صرف پاکستان کے اوپر. یہ جو آپ مسنگ پرسن کی جو بات کر رہے ہیں اور ان کو غائب کرنے کی بات کر رہے ہیں اور الزام جو ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر ہے, تو وہ صرف یہ قانون پاکستان کے اوپر کیوں لاگو ہو رہا ہے اور یہاں اس چیز کو اتنا کیوں جو ہے نا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کے نظام سے الگ تھلگ ہو کے ہم کو ایک نئی چیز کر رہے ہیں. What is Guantanamo Bay? کیا وہ لیگل ڈیٹینشن سینٹر ہے؟ کیونکہ 2001 میں جو وہاں اٹھائے گئے اور ان کے اوپر کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا, کسی وکیل نے اس کو, کسی رشتہ دار نے, no one can see them till today.
ہاں جی, لیکن
کہاں ہے جو اس وقت کشمیر میں ایز اے پالیسی جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یا فیک انکاؤنٹر میں مار دیتے ہیں یا ان کو لے جاتے ہیں. ان کی ہاف ویڈوز ابھی تک ہیں بیٹھی ہوئی, پتہ نہیں ان کا خاون زندہ ہے یا نہیں, ان کو نہیں پتا ہے. اور وہ کون اٹھاتے ہیں؟ عام آدمی تو نہیں اٹھاتے, وہ سیکورٹی ادارے اٹھاتے ہیں.
بریگیڈیئر آصف, اس کے بعد ہم کشمیر کی بھی بات کریں گے اور جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے.
بیک گراؤنڈ بتایا, اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کے اوپر. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی یہاں پر جو اندر جو ہے بیرونی طاقتیں جو ہے نا مداخلت کر رہی ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ 9/11 کے بعد جنرل مشرف کے اوپر جو بازو مروڑ کے اس کو کہا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, ورنہ ہم آپ کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے, اور سات شرائط ان کو مانی اور پھر سارا کچھ ہم سے جو یہ کروایا, یہ تو کروایا نا, پھر ہمیں ہی زور لگا کے کہا کہ جاؤ ساؤتھ وزیرستان میں فوج بھیجو ورنہ ہم آ جائیں گے نیٹو اور ادھر سے ہم القاعدہ کو نکالیں گے. وہ جو اگریما تھا ٹرائبلس کے ساتھ وہ ہم نے توڑ کے وہاں کیا, اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان بنی, یہی ریئیکشن ہوا نا کہ جی فوج کیوں آئی, کیوں انہوں نے توڑا, کیوں آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو مارا, ہم تو آپ کے سب سے زیادہ محب وطن تھے, ہم نے ویسٹرن بارڈر ہم نے سنبھالا ہوا تھا, یہ چیزیں. پھر کیا ہوا کہ جی اب یا تو یہ ہو نا کہ جی
لیکن جو فوری واقعہ ہوا ہے اس پر آپ ذرا جواب دیجیے.
وہ ان کو سپورٹ باہر والے کر رہے ہیں.
بریگیڈیئر آصف, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم اس وقت افراسیاب خٹک کو سننا چاہتے ہیں. جی خٹک صاحب, آپ بتائیے, بریگیڈیئر آصف تاریخ میں چلے گئے, آپ کیا کہنا چاہیں گے جواباً؟
دیکھیے جی, میں تو کیا جواباً کہوں گا, کیونکہ میں نے جیسے کی نا, میں تو سال ہر سال اس مسئلے پہ کام کرتا رہا ہوں. یہ ہمیں امریکہ غلط کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط کام ہمیں بھی کرنا چاہیے, یا انڈیا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے. انڈیا میں بھی غلط ہے یا امریکہ میں بھی غلط ہے, لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری ذمہ داری اپنے ملک کے لیے پہلے ہے. اور یہاں پہ جو ہزاروں پاکستانی اس طرح سے غائب کرا دیے گئے ہیں, ان کی ذمہ داریوں کے لیے جواب دہی چاہیے. اور سپریم کورٹ نے کہا ہے, یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ سے بڑا ادارہ کون سا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو قابل سزا جرم
بنانا چاہیے, ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے لیے قانون بننا چاہیے جو نہیں ہے بغیر کسی قانون کے مقابلے میں. تو یہ مسائل ہیں.
جی جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. جی
کی بات بالکل صحیح ہے, میں مانتا ہوں وہی ہے کورٹ نے بھی کہا ہے, لیکن ہماری کورٹ کا بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا حال ہے. یہ جو آپریشن رائے راست ہوا اور رائے نجات ہوا, 4,000 ٹیررسٹ گراؤنڈ کے اوپر پکڑے گئے جو ٹیررزم میں انوالو تھے, 4,000 کے 4,000 پولیس کے حوالے کیے, ایک بھی وہاں جو ہے نا اس کو جو انڈکٹ اور کنوکٹ کیا, سب کو چھوڑ دیا گیا. وہ دوبارہ پھر وہی آئے اور انہوں نے ٹیررزم جو ہے نا شروع کر دی, اور وہ پھر جو ہے نا آج تک گزر کر کے ابھی تو خیر افغانستان کو چلے گئے ہیں. تو یہاں تو پرابلمز بہت ہیں. یہ اور یہ جو مسنگ پرسن والا قصہ ہے, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جی یہ شروع کہاں سے ہوئی. اس کی شروعات جو ہے وہاں پر بلوچستان میں ہوئی, جبکہ وہاں جو انڈیپینڈنٹ موومنٹ شروع ہوا اس وقت. کیا یہ جو فراری کیمپ 65 فراری کیمپ کس نے اسٹیبلش کیے تھے انٹیریئر بلوچستان میں, ان کی پشت بنائی اور ان کی سپورٹ کون کر رہا تھا؟ یہی لوگ جو یہاں سے جو ہیں, جو یہ کہہ رہے تھے 8,000 لوگ ہمارے مسنگ پرسن ہیں, وہیں کا جو چیف منسٹر جو تھا اس نے پھر انکوائری کروائی تو وہ کچھ 100 نکلے, اور وہ بھی پتا چلا کہ وہ تو سارے وہ ہیں جو کہ فراری کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گھروں سے بھاگ کے ان کو مہینے کی تنخواہ ملتی ہے.
بریگیڈیئر آصف, جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شریف آدمی کو کیوں غائب کیا گیا؟ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, آپ دونوں حضرات. ہم کشمیر سے محمد عنایت کو سنتے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام
محترمہ. میں میرے تو یہاں پہ اس میرے خیال میں سیگمنٹ میں جیسے بریگیڈیئر آصف صاحب نے تشریح کر دی ہے, باقی گنجائش تو نہیں بچی, البتہ کال ملی اسی میں تھوڑا سا یہ بتا ہی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کلبھوشن یادیو پاکستان میں کام کر رہا تھا, تو یہ اس کا ایک اپنا نیٹ ورک تھا جو کمزور لوگوں کو خرید کے پیسے دے کے تو اپنے مقاصد حاصل کر رہا تھا. تو اب اس قسم کے اگر لوگ جو ملک کے ساتھ غدار قسم کے لوگ ہوں, جو محب وطن نہ ہوں, تو ان
ٹھیک ہے. آپ کی بات سن لی ہم نے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. محسن علی نے کال کیا ہے لیا سے.
السلام علیکم بھائی.
وعلیکم السلام.
آواز آ رہی ہے میری آپ؟
جی جی آ رہی.
جی جی اچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو. اچھا جی جی میں ایک تو پہلے اپنے کالر سے کچھ اختلاف کرتا ہوں, وہ یہ کہ جو ہے نا کوئی بھی شخص چاہے جتنا مرضی مجرم ہو, قتل کے مجرم سے تو زیادہ سزاوار نہیں ہو سکتا. اگر اس کو پھانسی ہو سکتی ہے, وہ عدالتیں جو موجود ہیں وہ کس لیے موجود ہیں؟ تو عدالتوں میں ان کے خلاف پریئر چلانا چاہیے اگر انہوں نے ایسی کوئی سرگرمی کی ہو, تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی
کا شکریہ لیا جائے؟ اور پھر عرب شاہ نے کال کیا ہے 410. شکریہ محسن علی, شکریہ 410 سے عرب شاہ.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بریگیڈیئر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو دہشت گرد احسان اللہ احسان تھا وہ اب کدھر ہے؟
جی جی.
اور اس پہ کیس کیوں نہیں بن رہا؟
بن رہا اس نے تو آ کے ساری کہانی بتائی. احسان اللہ احسان نے آ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اس نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے رو استعمال کرتی ہے, این ڈی ایس استعمال کرتی ہے, اور یہ دہشت گردی ہم نے کی ہے.
اوپر پانی کا پانی کر لیتا ہے جو ہمارے لوگ 8 سال سے جیلوں میں ہے. فوج نے ابھی 6 مہینے پہلے چھوڑ دیا, 8 سال گزار دیے, اس کے اوپر کیا کیس تھا؟
جی.
اور حاجی شفیق نے کال کیا ہے ہنگو سے. شکریہ عرب شاہ, بہت شکریہ. حاجی شفیق نے کال کیا ہے ہنگو سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے, یہ لوگوں کو جو اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں, یہ تو سب سے زیادہ دنیا میں امریکہ کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں بولا ہے کہ یہ امریکہ لوگوں کو اٹھا کر کے سالوں جو ہے نا وہ جیلوں میں بند کرتا ہے بغیر کسی وجہ بھی نہیں بتاتا ہے. اسی طرح ابھی ایران میں لوگ جو ہے نا وہ حکومت کے خلاف نکلے ہیں وہ امریکہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا حمایت کرتے ہیں, تو امریکہ کو کیا حق ہے کہ وہ دوسرے ملک کے عوام کے ساتھ حکومت کے خلاف اعلان کرتے ہیں؟
نہیں, یقیناً جہاں خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر ہم یقیناً بات کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے
کشمیر کے لوگوں کے لیے امریکہ کیوں اعلان نہیں کرتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کی آواز ان کے ساتھ,
اور بالکل کرنا چاہیے,
بالکل
کرنا چاہیے. اور اسی موضوع پر ہم ابھی آتے ہیں کشمیر پر, جہاں وہاں کے ایک سابق بھارتی جنرل نے جو کچھ بھی باتیں کی ہیں خواتین کے حوالے سے, جو کہ بہت ہی توہین آمیز ہیں, جی جی, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور کالر ہیں, اس وقت ہم کالز بند ہو گئیں, اور ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین اور عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک, جبکہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر آصف ہارون بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے کالرز نے کہا کہ ہم کشمیر کے معاملے پر کیوں نہیں بات کرتے. ابھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں, جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ ایک سابق بھارتی جنرل نے کشمیری خواتین کے بارے میں جس طرح کی باتیں کی ہیں جو نہایت توہین آمیز ہیں. ہم کشمیر کی صورتحال پر سب سے پہلے چلتے ہیں سری نگر, جہاں ہمیں سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا نے جوائن کیا ہے. اور نور احمد صاحب, یہ بتائیے, اگست کی 5 تاریخ کو کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت بھارت نے لے لی واپس, اس کے بعد وادی کی صورتحال کیا ہے؟
وادی کی صورتحال تب سے کافی مخدوش ہے. یہاں تو حالات ابھی پوری طرح سنبھلے نہیں ہیں. سیاسی لیڈر تقریباً سب کے سب بند ہے, اور جو کشمیر میں حالات جو تقریباً پریکٹیکلی لائف کافی دنوں تک پیرالائز ہو گئی تھی. اب کچھ دنوں سے, کیونکہ یہاں اکنامک پریشر سے لوگوں کو سروائیول کی انسٹنکٹ ہے, اس میں تھوڑی سی لائف ریوائیو ہو رہی ہے, لیکن یہ کمفرٹیبل لیونگ یا ایک قسم کا کوئی یہ ایک اچھی زندگی کا کوئی یہ ماحول نہیں رہا یہاں پہ. گورنمنٹ کا کوئی احساس نہیں ہے, لوگوں کی سفرنگ ہے, اور لگتا ہے سب لوگ یہ قسم کے قید میں بند ہے. ایک طریقے سے کوئی سنوائی نہیں کرنے والا ہے, گورنمنٹ اور لوگوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے, کیونکہ جو بھی یہاں پہ ابھی گورنمنٹ مینیج کر رہے ہیں وہ باہر سے لوگ آئے ہیں, اور جو بھی الیکٹڈ لیڈرز وغیرہ رہے ہیں وہ سب کے سب بند ہیں, تو کوئی رابطہ نہیں. زندگی کمپلیٹلی پیرالائز تقریباً 3 مہینے رہی, اب پارشلی اس کو ہو رہا ہے, اور یہاں پہ حالات اب زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ موسم بھی بگڑ رہا ہے, سردیاں بہت سردیاں آ رہی ہیں, اور یہ ابھی کافی برف باری ہو گئی, اس میں بھی حالات کافی خراب ہو گئے. تو پریکٹیکلی اور یہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, جس کو جو چاہتا وہ کرتا ہے. ایک قسم کی انارکی پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے. ایک اسپونٹینیٹی میں کچھ پروٹیسٹس ہو گئے, بند رہا, لائف پیرالائز ہو گئی, اور ہمارا رابطہ, ہم تو ایک قسم کی فرسٹریشن میں رہ رہے ہیں. آپ نے مجھ سے بات کی, کافی دیر ہم کو فون کسی طرح ایکسس نہیں, فون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا, ہم فون نہیں کر سکتے تھے. اب بھی ہم یہ جو ہے نا, ابھی بھی ہم انٹرنیٹ میں ایک طالب علم ہوں, پڑھائی لکھائی کا کام ہے ہمارا, تو اس میں ہم
پوری دنیا سے نواف واقف ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں.
یہ بتائیے نور احمد صاحب,
پتہ ہی نہیں ہے
یہ بتائیے, انٹرنیٹ پہ شاید یہ آپ نے خبر پڑھی ہو, مگر یہ کہ ایک ریٹائرڈ
ہمارے یہاں آتا ہی نہیں ہے نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں.
اچھا 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 اچھا
نہیں آتا ہمیں پتا, خبر کہاں سے آئے گی.
اچھا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ایس پی سنہا جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیں, انہوں نے کہا کہ کشمیری خواتین کے ساتھ اگر زنا بالجبر ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے پنڈتوں نے کیا تھا تو اس حوالے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بھارتی افواج بھی کرے. اس طرح کی جملے بازی آپ سمجھتے ہیں کیا اثر رکھتی ہے؟
یہ تو پہلے میں ایک دو باتیں اس معاملے میں کہوں گا, یہ بہت ہی گندی سوچ ہے. ایسا کرنا جس کے ساتھ بھی ہو وہ غلط ہے, کہیں بھی ہو غلط ہے, پنڈت اس کے ساتھ ہو, مسلمانوں کے ساتھ ہو. اور ایک سیاسی جو ایک ایسا آدمی کہے جس کو سیاست میں جو سیاست میں ہے اور جس کا ماضی فوج میں رہا ہے, جن کو ہم سوچتے ہیں جن کی ذمہ داری ہم کشمیر کو ابھی پریکٹیکلی کافی حد تک بنی فوجی کر رہی ہے, تو ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک ڈسپوٹ فورس ہونا چاہیے. تو اگر ان کے دماغ میں ایسی گندی سوچ ہے تو آپ امیجن کر لیجئے کہ یہاں پر حالات کیسے ہوں گے.
بالکل صحیح ہے, اس پر ہم بھارتی ایک موقف بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے ترجمان للت جھا سے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں گے. آپ نے بتایا کہ حالات اس وقت جو ہیں وہ بڑے مخدوش ہیں, خراب ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو جملے بازی کی ہے انہوں نے ایس پی سنان ہیں, اس کی نقطہ چینی بھارت کے اندر بھی کی گئی, اس سے آپ لوگوں کو کوئی حوصلہ افزائی ہوئی؟
ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھارت میں سب لوگ اچھے لوگ ہیں, کئی بہت سے اچھے لوگ ہیں, اکثریت اچھے لوگوں کی ہے جن کو ایسی باتیں گوارا نہیں ہوں گی. وہ نہیں, وہ کئی لوگ وہاں بھی ناخوش ہے, خوش نہیں ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, لیکن جو پالیسیاں ابھی پرسیو ہو رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں تو اسے اچھا ہوتا ہے, لیکن کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اکثر حالات زیادہ ہی خراب ہو گئے ہیں اور زندگی عام لوگوں کی اور ہی پریشان کن ہو گئی.
یہ بتائیے, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین کا ایک وفد آپ کے یہاں آیا تھا اور انہوں نے غالباً جا کر جو ہے یورپ میں بھی کچھ باتیں کی ہیں آپ کی کشمیر میں صورتحال کے بارے میں, اس پر کیا وہاں کیا تاثر پایا جاتا ہے کہ کیا اب بھارت بیرونی دنیا کے لیے وادی کو کھول رہا ہے؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا وہ بیرونی دنیا کو, یہ فری ایکسس ہوتی تو پریس والوں کو وہ آنے دیتے, وہ ان کو فلی چھوڑ دیتے, یہاں انٹرنیٹ کا اس کو کھول دیتے, باہر کے لوگوں کو فری آنے دیتے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو آنے دیتے. یہ تو ایک گائیڈڈ ٹور تھا جس کے بارے میں لوگوں کی بہت بڑی اوپینین نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی انڈیا میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس معاملے میں.
اچھا,
تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے.
اچھا, اس وقت ہمیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے ایک نمائندہ للت کے جھا نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں. للت جھا, آپ سے بنیادی سوال یہ کہ ایک میجر جنرل ہیں ریٹائرڈ ایس پی سنہا جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما بھی ہیں, انہوں نے جس طرح کے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں کشمیری خواتین کے لیے کہ ان سے زنا بالجبر جو ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے, اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟
جی, میں نے سنا نہیں ہے ان کی باتوں کو, تو مجھے پتا نہیں ہے. جو چیز میں نے سنا نہیں ہے, دیکھا نہیں, اس کے بارے میں ٹپنی تو نہیں کر سکتا.
لیکن جس طرح سے آپ جانتے ہیں, آپ خود خبروں میں کام کرتے ہیں, پاکستان میں پاکستان کے جو صدر ہیں عارف علوی, انہوں نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ میجر جنرل ایس پی سنہا نے جو ٹیلی ویژن شو پہ اور جو ایک ہندی نیوز چینل ہے بھارت وارش, اس میں انہوں نے کہا کہ موت کا جواب موت اور زنا بالجبر کا جواب زنا بالجبر. اس طرح کی جملے بازی آپ کے خیال میں کتنا زیب دیتی ہے بھارتی لوگوں
جی
کو؟
جیسا کہ میں نے کہا اور آپ نے اپنے سننے والوں کو بھی بتایا کہ میں یو ایس میں ہوں اور یو ایس کی رپورٹنگ کرتا ہوں, تو آپ جانتے ہیں یو ایس میں کتنے سارے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بٹ مجھے, میں نے ان کی جو انٹرویو ہے آپ نے جس ٹی وی چینل کے نام لیا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے نہیں سنا ہے. باوجود اس کے میں ان جنرل بنا سنے ہوئے بنا دیکھے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت ایک پیس لیونگ کنٹری ہے, شانتی چاہتا ہے. بس شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جو ایڈورسریز ہیں اس کو ویک شانتی کو ویکنیس سمجھے, کمزوری سمجھے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا بھارت مہاتما گاندھی کا دیش ہے جو ہمیشہ سے شانتی کی بات کرتا رہا ہے اور وشو سرو دھم سمبھاو وشو کی شانتی کے لیے ہی بھارت کے نیتاؤں نے پچھلے 70 سالوں سے پریاس کیے ہیں اور اس کا ایک ہسٹورک اور ڈاکومینٹڈ ٹریک ریکارڈ ہے.
اس پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارشاد محمود نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے سربراہ ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر ارشاد ہمارے ساتھ اس وقت نور احمد بابا ہیں, سری نگر میں سینئر تجزیہ کار ہیں. یہاں ہمارے ساتھ سینئر صحافی للت کے جھا ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی منفی باتیں نہیں سنی ہیں بی جے پی کے رہنماؤں کی طرف سے, جو کہ ہم اس وقت میڈیا میں سن رہے ہیں. یہ جو جملے بازی کی ہے ایک سابق بھارتی آرمی افسر نے کہ جو کشمیری خواتین ہیں ان کے ساتھ زنا بالجبر اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کے خیال میں کس حد تک یہ نقصان دہ ہے بھارت کے لیے اس طرح کی جملے بازی کرنا؟
کس سے پوچھ رہی ہیں آپ؟
آپ سے پوچھ رہی ہوں ڈاکٹر ارشاد.
جی, دیکھیے یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے بھارت کے لیے, کیا نقصان دہ یا کسی اور کے لیے. ایسی گفتگو جو ہے اور ایسا لب و لہجہ اختیار کرنے کا آج کے زمانے میں کوئی مہذب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو جنرل صاحب ہیں ان کی اس گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ انڈیا میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پالیسی سازی میں رہے ہیں اور بی جے پی کے بہت کلوز ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو ہیومن رائٹس واچ نے 2006 میں ایک رپورٹ چھاپی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ریپ کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے کشمیر میں. ڈپریشن, تشدد, لوگوں کی مار دہاڑ, راستی قتل, یہ تو عام باتیں ہیں اور یہ کوئی باتیں میں نہیں کہہ رہا, یہ منسٹری انٹرنیشنل کہتی ہے, ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے اور دنیا کے سارے کریڈیبل ادارے کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں امریکی کانگریس میں 2 دفعہ کشمیر کی ہیومن رائٹس سچویشن پہ بحث ہوئی ہے. تو جنرل صاحب نے جو کچھ کہا وہ انہوں نے ان سارے الزامات کو یا یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں ان سب کو انڈوز کیا ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ وہ کرتے آئیں کرتے رہیں گے اور انہیں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ دنیا کی طرف سے اس چیز پہ ان کی کوئی مزاحمت کی جائے گی. تو فرسٹ ٹائم انہوں نے کوئی بات کی تو اس کو دنیا بھر میں اب کنڈمنیشن اس کی ہو رہی ہے اور یہ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں.
للت کے جھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو واٹ دا جنرل صاحب نے کہا, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, بنا دیکھے ہوئے میں ٹپنی کامنٹ کچھ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. انڈیا بھارت میں ہیومن رائٹس کی ایک بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن رہی ہے, انسٹیٹیوشنلائزڈ سسٹم رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4-5 سالوں 6 سال پہلے جب نربھیا کانڈ ہوا تھا کس طرح سے لوگ سڑکوں پہ اتر آئے تھے, سپریم کورٹ نے کس طرح سے ڈیسیزنس لیے, کورٹ سسٹم نے کس طرح سے ڈیسیزنس لیے, میڈیا جو انڈیا کے انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ میڈیا ہے, وائبرنٹ میڈیا ہے, کس طریقے سے اس نے اپنی رپورٹنگ کی ہے. تو یہ کہنا کہ بھارت میں ریپ پہ ایکسیپٹنس ہے سراسر غلط ہے.
اس وقت ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں. نور احمد بابا جس طرح سے للت, ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, نور احمد بابا یہ ذرا سا بتائیے, للت جھا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امن ہے کشمیر میں, آپ کیا کہیں گے؟
وہ کہتے تھے مرغزار کا امن, یہاں آج پر اب آرمی کے حوالے سب کچھ ہو اور اوپر سے یہاں پر پہلے امن کیسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں کے ساری ایون انکلوڈنگ جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے जिसने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, इंडियन कार्ड को रिप्रेजेंट किया कश्मीर में, वो सारी की सारी बंद है। तो ऐसी सूरत में वो तो सेपरेट, वो दूसरे लोग तो अलग, वो तो पहले वो तो बंद आएंगे अदरवाइज भी, इन लीडरों को बंद किया तो नेचुरली ऐसी सूरत में तो अमन रहेगा ही और यहाँ वो नेचुरली होगा।
बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमारे साथ थे श्रीनगर से सीनियर तज्जियाकार नूर अहमद बाबा, उनके साथ थे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के और सीनियर सहाफ़ी अमेरिका में ललित झा, और हमारे साथ थे सेंटर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म के सरबरा डॉक्टर इरशाद महमूद। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे जोना कमिंग्स, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
डेनवर कोलोराडो में पुलिस ने 19 साल एलेक्स लेंदाओ को ट्रैफिक की एक मुबैना खिलाफ वर्जी पर रोकने के बाद जदोकोप किया। इस वाकये ने उस स्याह फाम नौजवान को बदल कर रख दिया। यही नहीं कि उसने शहर के खिलाफ एक मुकदमे का फैसला जीता, बल्कि वो नौजवानों और उनके वालिदैन को सिविल राइट्स की तालीम भी देता है। मुझे उस वक्त गोद लिया गया जब मैं 2 साल का था, ये अल्फाज थे एलेक्स लेंदाओ के। और एलेक्स को गोद लेने वाली खातून पेट्सी मिथावे कहती हैं, हम सिर्फ एक ऐसा बच्चा चाहते थे जो सेहतमंद हो, जो कानूनी तौर पर हमारा हो सके, और हमें उसकी जिल्द के रंग की कोई परवाह नहीं थी। एलेक्स लेंदाओ कहते हैं, मुझे वाकई कभी जिल्द के रंग के फर्क का पता नहीं चल सका और ये कि वो किस तरह मेरे इर्द गिर्द के लोगों से मुख्तलिफ है, हत्ता कि वो मेरे वालिदैन से किस तरह मुख्तलिफ है। एलेक्स को गोद लेने वाली खातून पेट्सी मिथावे कहती हैं,
When you're Caucasian parents, you may go into it thinking on some level.
जब आप काकेशिया के वालिदैन हों तो आप किसी मरहले पर ये तो सोच सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का इल्म है और हम बजाय बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन हमें ये समझ नहीं थी कि अमेरिका में स्याफाम होने का मतलब क्या है और कई नस्लों के अफराद पर मुश्तमल किसी खानदान में पलने बढ़ने की सूरत हाल क्या हो सकती है। और जब एलेक्स लेंदाओ से पूछा गया कि जब तुम बच्चे थे तो क्या करना चाहते थे, तो उसका जवाब था,
There was a time actually I wanted to be a police officer.
एक वक्त था कि मैं एक पुलिस अफसर बनना चाहता था। ताहम जनवरी 2009 में एलेक्स का रवैया पुलिस के बारे में तब्दील हो गया। वो 19 साल का था और डेनवर कोलोराडो में एक कम्युनिटी कॉलेज में एक नया सेमेस्टर शुरू करने वाला था। एक शाम देर गए उसने और उसके दोस्त ने बर्गर्स लाने का फैसला किया और वहाँ पुलिस ने उनकी कार को मुबैना तौर पर एक गैर कानूनी लेफ्ट टर्न पर रोक लिया और फिर मामला तेजी से बिगड़ गया। मेरा ख्याल था कि मेरी हथकड़ियाँ खोली जाएं ताकि मैं कानून नाफिज करने वाले अहदेदारों से बात कर सकूं। उनकी जानिब से कार की तलाशी से पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कोई वारंट देख सकता हूँ, तो वो अफसर फौरी तौर पर गुस्से में आ गए और उन्होंने मेरे चेहरे पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। मैं बस अपने सर के एक तरफ बंदूक का सख्त दबाव महसूस कर सका और फिर जब मैं होश में आया तो उन्होंने मुझे घसीट कर घास पर फेंक दिया और मुझे एक अफसर की जैकेट पर बहते हुए खून के साथ छोड़ दिया, उस वक्त तक जब तक पैरामेडिक्स का अमला वहां नहीं पहुंच गया। ये अल्फाज थे एलेक्स लेंदाओ के, जिसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उस पर जोर दिया गया कि इलाज से पहले वो अपना फोटो बनवाए।
And so after the photos were taken, I received 45 stitches. I was treated for a broken nose, diagnosed with a concussion.
और फिर फोटो खींचे जाने के बाद मेरे 45 टांके लगे, मेरा नाक के टूटने का इलाज हुआ, मुझे सर की शदीद चोट और बाद में दिमाग की चोट की तशखीस हुई। एलेक्स ने 2 दिन जेल में गुजारे। जब वो रिहा हुआ तो वो और उसके वालिद स्टीव एक शिकायत दर्ज कराने के लिए फौरन पुलिस के इंटरनल अफेयर्स के ब्यूरो के पास पहुँचे। स्टीव कहते हैं, मुझे लगा कि वो उस मरहले पर भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक पुलिस वाले के बेटे के तौर पर पला बढ़ा था और मुझे कदरे इल्म था कि वो किस तरह काम करते हैं। ایلکس نے شہر کے خلاف ایک سول مقدمہ دائر کیا اور اس نے تصفیہ کے نتیجے میں لگ بھگ $800,000 جیتے۔ یہ اعلان مئی 2011 میں اس کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر ہوا۔ ایلکس کو بحالی میں کئی ماہ لگے۔ اس رات جو کچھ ہوا اس کے بعد میں ایک مختلف شخص بن چکا ہوں اور اس واقعے نے میری زندگی کا راستہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب 29 سالہ ایلکس کولوراڈو کرمنل جسٹس ریفارم کوالیشن کے لیے کمیونٹی تک رسائی کا کام کرتا ہے۔ وہ کرمنل جسٹس ورکشاپس کی بھی قیادت کرتا ہے۔ ایلکس ہائی اسکول اور کالج کے زمانے کو یاد کرتا ہے اور یہ یاد کرتا ہے کہ پولیس نے کس طرح اس کے ساتھ نسلی تعصب برتا اور بعد میں اس نے تصفیہ کی رقم بھی جیتی، لیکن اس کا کہنا یہ ہے پیسوں کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کی قیمت پیسوں سے نہیں طے کر سکتے۔ اور ایلکس کے والدین خود کو الزام دیتے ہیں کہ وہ ایلکس کو تحفظ نہیں دے سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں مزید معلومات ہونی چاہیے تھی یا انہیں مزید کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایلکس کا خیال ہے کہ اگر وہ کسی افریقی امریکی والدین کے پاس بھی پلا بڑا ہوتا تو بھی اسے ایسے ہی خطرات کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ آپ دونوں میرے والدین ہیں اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔